الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدبر سنت کے مبادی میں قاضی و حضرات ہم پہلے اصول کا مطالعہ کر رہے تھے. اس میں جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے کوئی چیز زیر بحث آئے تو اس کو پہلے اس لحاظ سے واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ دین ہے یا بظاہر دین کی نوعیت کی چیز تو نہیں ہے لیکن انبیاء نے اس کو دین بنا دیا قرار دے دیا. قرآن مجید میں بھی یہ دونوں چیزیں, قرآن مجید میں ہمیں ایمانیات بتائے جاتے ہیں, ہماری ماد یا آخرت کی بہتری کی چیزیں بتائی جاتی ہیں, اور اسی طرح سے دنیا کے معاملے میں بعض ہدایات اصول دیے گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر قائم ہونا چاہیے. یعنی یہ چیز وہ ہے جس کو قرآن دین قرار دے رہا ہے, اس لیے یہ دین ہے, لیکن یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں بلکہ دنیا کے سیاسی معاملات میں ایک ہدایت ہے. اگر عام حالات میں دی جاتی ہے, قرآن نے اس کو دین نہ بنایا ہوتا تو یہ دین نہیں ہو سکتی. تو یہ دیکھنا پڑے گا, سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے دین ہے. دین ہے تو ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ واضح ہے, بالکل نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ دین کیا کام ہے, اور یہ چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے خود اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دین ہے. اور اگر کوئی چیز دوسری نوعیت کی ہے تو پھر آدمی کو صرف اس چیز ہی کو نہیں پیش کرنا پڑے گا بلکہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا انبیاء علیہ السلام نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا ہے. محض یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, ابھی میں نے آپ کو شاہ رخ شاہ صاحب کے حوالے سے مثالیں دیں کہ حضور نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن وہ باتیں دین نہیں. حضور نے بعض کام کیے ہیں, وہ کام دین نہیں. کھانا کھایا ہے, اس کھانے کو آپ نے پسند کیا ہے, اس سے وہ دین نہیں بن جاتا. کوئی لباس آپ نے پہنا ہے, وہ لباس آپ کی قومی لباس, اس میں آپ کے شخصی ذوق کو دخل ہے, یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی بعض ایسی عادات ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے. ہر شخص کا ایک معاشرتی پس منظر ہوتا ہے, وہ قوم میں جنم لیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانے کے لیے ایسی مخلوق نہیں ہوتی جو معاشرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں روایات سے اٹھتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اپنے زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں. تو ایک پوری شخصیت ہوتی جس شخصیت کے ذریعے سے دین ثابت ہوتا ہے. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مشروع کی ہے انبیاء کے ذریعے سے وہ دین ہے, وہ طب کا نسخہ نہیں ہے, وہ کوئی آداب کی نوعیت کی چیز نہیں ہے, وہ دین ہے. تو اس وجہ سے وہی زیر بحث ہونا چاہیے. میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں منفرد نہیں ہوں, یعنی یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کو دین کے علم میں رسوخ حاصل نہیں ہوتا اور کچھ ادھر ادھر کی معلومات کی بنیاد پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کدو کھانا سنت ہے, یا یہ فلاں کھانا سنت ہے, یا فلاں کام کرنا سنت ہے. جلیل القدر علماء اس معاملے میں بالکل ٹھیک کیا کرتے ہیں. شاہ صاحب معمولی آدمی نہیں ہے, یعنی ہندوستان کا پورا علم اس محور پر کھڑا ہے, معمولی آدمی ہے. ہندوستان میں کوئی شخص جو بھی دین کے معاملے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے کہ شاہ صاحب چھ کے بہت بڑی شخصیت ہیں. اور عالم اسلام میں پچھلے 1400 صدیوں میں اگر کوئی چند آدمی اٹھائے جائیں تو ان میں سے ایک ہوں اس درجے کے آدمی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی باقی جتنے جلیل قدر اہل علم ہیں وہ بھی جب ان چیزوں میں بحث کرتے ہیں تو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ زیر بحث نہیں, یہ صوفیانہ باتیں جو عام طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں, اس کا دین سے, دین کے علم سے, جلیل قدر علماء کی رائے سے کوئی تعلق نہیں. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کسی چیز کو سنت کہنا ہے تو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ حضور نے اس کو دین قرار دیا, اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. کدو کھانا اگر سنت ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حضور نے اس کو دین کیسے لے لیا, لیکن اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں. کدو تو بھائی آپ سب آ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے, اس کو کوئی شخص کہتا ہے یہ دین ہے, یہ سنت ہے, تو وہ اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. ایسے کہہ دینا کافی نہیں کہ حضور نے کدو پسند کیا, حضور نے دین کی حیثیت سے کدو کو پسند کیا, یہ بات واضح ہونی چاہیے. اس وجہ سے اس پہلی بات کو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک بالکل مسلمہ چیز ہے. اس سے مختلف باتیں لوگ بیان کرتے ہیں وہ بالکل عامیانہ باتیں کرتے ہیں, یعنی علم کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ بالکل واضح قطعی اور مسلمہ چیز ہے کہ اس لیے آپ کو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہونا چاہیے, اور اگر وہ دنیوی نوعیت کی چیز ہے یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس کو اللہ نے, اللہ کے پیغمبر نے دین قرار دیا, اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. محض اس بنیاد پر یہ دین نہیں قرار پایا جائے گا. یعنی آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گئے اور آپ نے انصار کے بڈھوں کو دیکھا کہ سفید سفید داڑھی لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, کہا کہ بھائی تم آتے تم لوگ اس کا دام بازار کیوں نہیں لگا رہے تھے؟ یہ جو بات ہے یہ دین کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کے پیغمبر کو گفتگو نہیں کرتے, بات چیت نہیں کرتے, اپنے تجربات نہیں بیان کرتے. اگر خلاف لگانے نہ لگانے کے معاملے میں حضور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو یہ دین اپنی نوعیت کے لحاظ سے نہیں ہے. پھر آپ باقاعدہ اس کو دین قرار دیں, پھر بتائیں گے کہ یہ دین ہے, پھر اس کی تبلیغ کریں گے, پھر لوگوں کو پابند کریں گے اس بات کو. اس جملے سے دین نہیں بن جائے. جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کہ اگر حضور نے کہا کہ گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں, ذرا کچھ وہ ہوتا ہے نا جو سیاہی مائل سنہری رنگ کا ماتھا سفید ہونا چاہیے وہ کریں, تو یہ دین نہیں ہو گیا. یہ میرے بھی مشورہ ہے, کوئی بچہ آیا اور آپ نے کہا کہ اس کو ٹی بی یہ دوا دے دو سارے ٹھیک ہو جائیں گے, یا شہد کھلا دو تو آپ بیٹھ جائیں, ہر مریض کو شہد کھلانے کے لیے سنت ہے؟ نہیں, اس کو کوئی سنت نہیں. یہ چیزیں دنیوی نوعیت کی چیزیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حیثیت سے ان کو کہتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں. البتہ انہی چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ اٹھائیں اور اٹھا کر دین قرار دے دیں, اب کیا ہوتا ہے؟ جو جس چیز کو وہ دین قرار دے دیں وہ پھر دین, اللہ تعالیٰ جس چیز کو دین قرار دے وہ دین ہے.
اس کی کوئی
دین اس وقت بنے گا جی کس کی؟
یہی عام چیزوں کو کس چیز کو اٹھا رہے ہیں اور دین قرار دے دیں.
میں نے بھی بیان کیا ہے سورہ ہے مثال کے طور پر, تو یہ کوئی دینی چیز کرنا ہے مثال دی میں نے, یا دائیں ہاتھ
سے کھانا,
یا مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, اگر یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ یہ کوئی دینی چیز ہے تو عام حالات کے لحاظ سے اس میں بحث ہو سکتی ہے. ابھی رمل کی مثال جیسے سامنے آ گئی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا ہدایت میں شفا ہے, غیر ممکن ہے کہ ہماری اماں بھی اسی بنیاد پر دے رہے, کوئی چیز دین نہیں ہوتا. قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ شاید میں شفا ہے, اس سے بھی دین نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید نے ایسے بیان کیا ہے جیسے یہ بیان کیا ہے کہ گدا جو ہے سواری کرنے کے لیے, قرآن میں بیان ہوا ہے دین ہو گیا. قرآن میں لکھا ہوا ہے گدا سواری کرنے کے لیے, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ مچھلی جو ہے اس کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے, دین ہو جائے. اللہ بھی جب اسے دین قرار دیں گے, بیان کر رہے ہیں بہت سی چیزیں بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں, وہ جب دین قرار دیں گے اس کو, اگر تو چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں. بھائی نماز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے, قرآن اس کو بیان کر دے گا دین ہو گئے. لیکن اگر قرآن مجید نے مثلاً یہ کہنا ہے کہ گدے پر سواری کرنا ضروری ہے, پھر تو بھائی اس کے لیے قرآن کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہ دین ہے, اس لیے کہ قرآن ہم کو دین بتانے کی بنیاد کا. تو قرآن مجید میں بھی یہی ہوتا ہے, یہ مسئلہ صرف اس کا حدیث کا یہ سنت کا نہیں ہے, بہت سی چیزیں بیان ہوئی, بہت سے معاملے. مطلب یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت داؤد جو تھے ان کے زمانے میں ذرا بنانے کی صنعت بہت ترقی کر گئی تھی, اور ان کے زمانے میں بحری جہازوں کے بیڑے چلتے تھے. یہ باتیں قرآن نے بیان کی ہیں, لیکن بحری جہازوں کے بیڑے بنانا دین نہیں بن گیا. اس نے قرآن قرار دے اس کو کہ یہ دین ہے, پھر وہ دین قرار پائے. جیسے مثال کے طور پر شورا کو آپ دیکھیں نا, جب بیان کیا ہے تو آپ بیان کیا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کی یہ صفات ہوتی ہے, تو وہ اپنے سیاق سباق سے یہ بات واضح کر دی, یہ ہم ایک دین کی بات بیان کر رہے ہیں, ان کی یہ اوصاف ہوتی ہے, ان کا نظام ایسا ہوتا ہے. تو جب ہمارے ایمان کا نتیجہ وہ ہے دین, ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی قرآن مجید میں. یا مثال کے طور پر اخلاقی چیزیں, تو اخلاقی چیزیں تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین, جھوٹ نہیں بولی ہے, خیرت نہیں کی ہے, دنیا کی کوئی چیز ہے, میز بنایا بیان کیا گیا نا وہاں, سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک آدمی کے پاس ایسا علم تھا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے جائے, کہا میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لانا دین, کیونکہ قرآن میں بیان ہوا. یہ واقعہ ہے, اس کے اوپر قرآن کوئی تبصرہ کرتا اور پھر یہ بتاتا کہ اس میں کوئی دین کا پہلو واضح کرنا مقصود ہے تو وہ دین ہوتا. تو اصول وہی رہے گا, خاص قرآن کو آپ پڑھ رہے ہوں یا آپ سنت کے ذریعے قدم ڈال رہے ہوں, یہ پہلے یہ بات متعین کی جائے گی یہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے یا اس کو اللہ کے پیغمبر نے دین قرار دیا ہے, اس کے بغیر وہ دین نہیں بن سکتے. قرآن میں ہوتے دین بن سکتے, اللہ تعالیٰ بھی اسے دین بنائیں گے تب وہ بنے. کمار جی نے دیکھ لیا صاحب جہاں سے ہم سنت لیں گے تو وہاں یہ ساری بات ہوگی نا پوری. ٹھیک ہے, قرآن مجید سے میں نے بھی مثال دے دی نا آپ کو, قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھی امر ام شورا بہ رہا ہوں تو آیت بتا رہی ہے کہ دین قرار دے. تو رسول اللہ جب کوئی حکم دیں گے یا کوئی سنت سامنے آئے گی تو وہ بھی تو کریں گے نا یہ کام, اس کے کیے بغیر دے دیں گے.
اس نے تو سیاق سوال سے ہمیں اندازہ لگا لیا
کہ سنت آپ کہاں سے عکس کریں گے,
جیسے آپ نے بتایا نا
کہ ایمان سے عکس کریں,
ایمان سے
اور ایمان میں یہ بات بیان ہوگی, ہم روایت سے عکس کریں گے حدیث کو یہ بات بیان ہوگی, جہاں پر بھی آپ عکس کریں گے وہ یہ بات بیان ہوگی. یعنی یہ دونوں کام اللہ کا پیغمبر کرے گا, اگر یہ نہیں ہوئے ہوئے اور وہ چیز دنیا بھی ہے تو ہم اٹھا کے الگ رکھیں.
ان کے سیز میں بہت تھوڑا سا بہت تھوڑی سی باتیں ہیں,
زیادہ چاہیے
ہمارا جو ماننا دیتا ہے سیز سے لے کر نہیں کتابیں اس سوال میں اتنا مؤثر ہوتا تو پھر تو یاد کیجیے
پڑھ رہے ہیں اس پر 44 گھنٹے ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد دین تو لمبا نہیں ہو گیا, اس کے فہم کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں, سمجھانے کے لیے لکھی جاتی. تو یہ ذرا پہلا اصول ہے, اس میں اگر کوئی بحث تو کر لیجیے, یہ نہ ہو کہ آپ تھوڑا مزید آگے بڑھے ان کے بعد کیا کر دکان دھندا جو کر رہا ہے کر لیجیے. بہت سی باتیں دین میں, بہت سی باتیں باقی آپ کون کہتا ہے, یا کوئی آدمی یہ کہتا ہے مطلب قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا کون کون سے جانور سواری کرنے کے ہیں اور کون کون سے جانور جو ہیں یہ دین ہے, یعنی گدھے پر سواری کرنا دین ہوگا, ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں بے شمار چیزوں پر دلیل دی جا رہی, دنیا کے بے شمار حوادث بیان کیے جا رہے ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین یا تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں اس کو دین بنا رہا ہوں, بتا دیں گے میں اس کو دین بنا رہا ہوں, یہ دین ہے, اس کو
دین کی کتاب ہی ہے نا, کیا
اس میں دین ہے, اس میں کتاب ہے اس میں دین
جو بھی دین کا دلیل معلومات ہیں یہ کہتے ہیں دین ہے, کیا کہنا کہ معلومات دین کے بارے میں ساری احکامات نہیں ہیں, ہم کو
یعنی وہ اگر واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے مثال کے طور پر تو وہ واقعہ کیونکہ اللہ نے بیان کر دیا اس لیے حق ہے, یعنی وہ غلط نہیں ہو سکتا, لیکن خدا نے بیان کر دیا اس کا دین سے تعلق, دین میں تو آپ کو کہا جائے گا یہ کام کرنے کا یہ نہیں کرنے کا, یہ اپنانے کا یہ نہیں اپنانے کا, یہ ایمان ہے یہ اخلاق ہے یہ حکم ہے یہ قانون ہے, یہ بتایا جائے گا. تو یہ یا تو بالکل واضح ہوگا اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بتائیں گے کہ میں اس کو دین قرار دے رہا ہوں, اس کو دین کی حیثیت سے تمہیں اختیار کرنا ہے, اور یا پھر یہ بتائیں گے اللہ کے پیغمبر بھی ان کو دین کی حیثیت سے اختیار کرنا. ابھی میں نے آپ بتایا نا کہ شاہ صاحب نے کتنی عمدہ مثالیں دیتی, بلکہ حضرت زید بن ثابت نے بھی کیسی اچھی گفتگو کی کہ بھائی میں ہنس آیا تھا, اس لیے صرف دین کے معاملے میں متعلق نہیں ہوتا تھا, مجھے بیٹھنا ہوتا تھا گپ شپ کرنی ہوتی تھی, دنیا کے معاملات بھی ویسا جاتے تھے. یہ جو انہوں نے شروع پہلا جملہ کہا نا کہ تم تو جا رہے ہو میں تو حضور کا ہمسایا تھا, تو ہمسایا تو اصل میں بے شمار معاملات میں شریک ہوتا ہے, اس وجہ سے دین دین ہوتا ہے اور باقی معاملات ہوتے ہیں.
سر آپ دین کو پریسائزلی ڈسکرائب کریں تو لائنز میں کہ ہم اس کو ایک اصول کے طور پہ جان لیں کہ دین
دین کی نوعیت بالکل واضح ہوتی ہے, عبادات کی نوعیت کی چیز دین ہے, آپ قرآن پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے دین ہے, ذکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اس میں تو بحث ہے, جیسے یہ کہا جائے گا قربانی کرنے کے لیے کہا جائے گا دین ہے, حج کرنے کے لیے کہا جائے گا دین ہے.
قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے شہر کے, لیکن جو ڈائبیٹک پرسن ہے اس کے لیے وہ شفا نہیں ہے.
مجھے قرآن کو سمجھنا چاہیے نا, قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ شاید ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی. بس یہ نہیں کہا کہ اس میں شفا ہی شفا ہے, مار دو آدمی کو دے, یہ نہیں کہا قرآن. یعنی یہ بیان کیا انگور جو ہے ان کی آپ دیکھیں کیسے عمدہ خوبصورت ہوتے ہیں. انگور اگر کسی جگہ پوسیدہ قسم کی کوئی بیل چڑھی ہو تو آپ میں قرآن کے خلاف ہوگی. یہ ایک عمومی بیان ہے.
سر قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے.
یہ نہیں قرآن, قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی رویے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے مثال ہے. یعنی حضور نے جنگ عذاب میں جس استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا, جیسی شان کے ساتھ جنگ لڑی, جیسے آپ کھڑے ہیں, اس پر قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ اس موقع کے اوپر حضور کے رویے میں تمہارے لیے بہترین ہو. یہ کہا گیا قرآن مجید کبھی اس حد سے دلا نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو بات خاص کر رہا ہوں یہ اس امت کے اہل علم کے مابین ایک مسلمہ حقیقت ہے. میں نے تو اسی لیے آپ کو سب سے پہلے اس امت کے جلیل القدر شخصیت کا پورا بیان پڑھ دیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساری کتاب لکھے طب نبی آپ خرید کے لائیں بازار سے اور اس کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر نسخہ دیتے جائیں. بھائی اس کا کوئی نتیجہ نکلا تو اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی, ہر بھی ظاہر. چنانچہ ہمارے جلیل القدر اسکالر جو ابن خلدون ہیں انہوں نے جب اپنے مقدمے میں یہ طب نبی کا باب شروع کیا تو اس کے اوپر عنوان بندھا عطائی طب کو اکری, یہ عنوان بندھا. یعنی جیسے ہمارے بزرگوں کے نسخے ہوتے ہیں ویسے ہی نسخے, یہی عنوان بندھا عطائی طب. اس کی ایک مثال طب نبی بھی ہے, یعنی حضور سے جو بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی اسی کی مثال ہے. یہ ایک بزرگ خاندان کی حیثیت سے, ایک تجربہ رکھنے والی شخصیت کی حیثیت سے حضور نے جیسے کہ عام طور پر عطائی لوگ بیان کر دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو بشارت دی. شاہ صاحب کو میں نے آپ کو بھی سنا دیا, انہوں نے مثال دی ہے اس بات کی, یہ طب جو ہے تو یہ چیز جو ہے تو اور پیسے
بالکل
ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دین ہمیں یا اخبار ہاتھ سے ملے گا یا اجماع سے ملے گا. یہ نہیں کہا کہ سارا اجماع اور سارے اخبار ہاتھ دین
اس کے اندر
سے ملے گا. یعنی یہ تو میں نے بطور مثال کہا تھا کہ ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا اگر سارا ہی دین ہوتا, آسان ہو جاتا نا بہت. آپ گئے آپ جا کے وہاں سے میز ہمارے یہاں لوگوں نے کبھی بھی اچھے اہل علم سے دین نہیں پڑھا ہوتا, سنا ہوتا ہے. مولوی صاحب کی بات سن دیں, صوفی صاحب کی مجلس میں گئے, وہاں کا خربوزہ کھانے کے بارے میں باج بستامی جو تھے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے, پتا نہیں حضور نے کاٹ کے کھایا تھا پتا نہیں توڑ کے کھایا تھا, ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا. اور اس کو یعنی ان کی اتباع سنت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, حالانکہ اس کو حماقت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی آدمیوں سے جو بڑی بڑی حماقتیں صادر ہوتی ہیں ان میں یہ ایک مثال بیان کر دینا چاہیے, اس کا کیا تعلق ہے اس سے. یہ قصے واقعات کہانیاں اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں یہ کوئی دینی بنیاد نہیں رکھتی. اویس کرنی کو معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے دور میں, انہوں نے ایک پتھر لیا دانت ٹوٹا, یہ بالکل خلاف شریعت عمل ہے, قابل معاخذہ عمل ہے. یعنی اس کے اوپر باقاعدہ تنبیہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ حضور نے وہاں پتھر لے کے دانت نہیں توڑے تھے
تو نبی پاک نے ان کی تنبیہ کیوں نہیں کی؟
جو سامنے ہی نہیں تھے تو کیسے کرتے؟ تو ضرور کرتے. اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں عام طور پر بیان کر دی جاتی ہیں, یہ کوئی جلیل القدر اہل علم کا موقف نہیں, کبھی بھی نہیں رہا. یہی ہے کہ بھائی وہ چیز دین ہونی چاہیے یا اللہ کا پیغمبر اس کو دین قرار دے دے, قرآن اسے دین قرار دے, پھر وہ دین بنے گا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے دین پر گفتگو کر رہا ہوں جیسے قرآن کرتا ہے, تو میں اس میں آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ حق ہے اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا, اس کو حق ہونا ایک الگ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے تو حق ہے اگر پرانا واقعہ بیان کیا, لیکن یہ کہ وہ دین ہو جائے گا, دین میں تو بتایا جائے گا کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے, یہ نہیں کرنے کا کام ہے, یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ اخلاق ہے, یہ چیز
دین احکامات ہیں جو آخرت میں
آخرت کے لیے
پاس ہونے کے لیے کچھ اصول ہیں.
یعنی آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ دین.
یہ واقعات جی بات سمجھنے کے لیے قرآن میں آ سکتے ہیں, کوئی فیکٹ مطلب بیان کر دیے, لیکن کوئی ایسی بھی مثال ہے کہ کوئی حکم ہو جس کو ہم کہیں کہ یہ دین میں شامل نہیں ہے, مطلب کوئی قرآن حکم دے رہا ہو امر اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ
دینی حکم نہیں ہے. بالکل, مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس کو جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تشریف لاؤ, اللہ کے ذکر میں شریک ہو, جب جمعے کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد جا کے اپنا کاروبار کرو, تو دین یہ کہا گیا ہے. تو بھائی اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے یہاں رکنا, تم جا کے کاروبار کر سکو. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب جمعے کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنا واجب ہو گئی, یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ معاملہ دین کے طور پر زیر بحث نہیں آیا, بلکہ اس پہلو سے زیر بحث آیا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں, کہ ہاں تو پورے دن میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں کہتے ہیں, اس کا تعلق تو دین سے ہوتا ہے. نہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنا دین ہے, اور نہ کھولنا دین, دونوں میں آپ آزاد ہیں. یہ ایک مباح بات ہے, جائز چیز ہے. اس کا بیان تو پہلا اصول, پہلا اصول ٹھیک ہو گیا
سر,
نہیں ہوا تو جاری رکھیے
سر. دکان بند کرنا تو دین ہوگا کہ نہیں؟
جمعے کے وقت میں
جی,
وہ تو قرآن میں حکم ہو گیا نا, وہ دین ہے. اسی لیے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جس وقت اذان کے لیے آواز دی جائے تو بذر البیع چھوڑ دو, اس کا خرید دو, یہ دین ہوگی. جب فارغ ہو جاؤ بڑا فن تشرو, پھر جاؤ اپنا کاروبار کرو. یہ جو دوسری بات کہی گئی اس کو دیکھ کر, اس کا تعلق آپ چاہیں جمعہ پڑھنے کے بعد کاروبار کرو, چلے جائیں.
یہ تو ضرورت اس لیے محسوس کی تھی کہ یہودیوں میں نہیں جایا جاتا تھا جمعے کے بعد,
نہیں جانے
کا آپ جا سکتے,
آپ جا سکتے. دوسرا اصول یہ ہے, سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی, یعنی سنت جو ہے اس کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے. یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں, علم و عقیدہ, تاریخ, شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی سنت کا جو لفظ ہے وہ عملی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. لغت عربی میں سنت کے معنی پٹے ہوئے راستے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ دنیا میں جزا و سزا کا جو معاملہ کیا, قرآن میں اسے سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا. سنت کا لفظ ہی اس سے ابا کرتا ہے کہ ایمانیات کی قسم کی کسی چیز پر اس کا اطلاق کیا, یعنی اللہ کو ماننا. اس کے لیے لفظ سنت نہیں بولا جا سکتا, سنت طریقے کو کہتے ہیں, یہ عملی زندگی کی چیز ہے. یہ لفظ ہی بولا جا سکتا ہے, لفظ ہی اس سے ابا کرتا ہے. اسی طرح تاریخ کی باتیں حدیثوں میں بیان ہوتی ہیں, حضرت موسیٰ کی تاریخ, یہ تاریخی واقعہ ہے. اگر حضور سے اس کی نسبت ٹھیک ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ حق ہے, لیکن اس کو سنت نہیں کہتے. اس سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ حدیث سنت, بھائی حدیث میں تو ماضی کے واقعات بیان ہو گئے, مگر جنگ کے بدر کا واقعہ حدیث میں بیان ہوا ہے, یہ سنت کیا جان ہوگی؟ اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کر دی, یہ بیان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی پہ زیادتی کر دی, یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت کچھ خواتین نکلی اور انہوں نے نکل کے لوگوں کو پانی پلا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس میں بیان ہوگی نا عملی نوعیت, تو وہ سنت قرار پائے گی. تو پورا کا پورا واقعہ اس میں بیان ہوگی. سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی, اس کی پوری تفصیل بخاری میں بیان ہوگی. تو اس وجہ سے علم و عقیدہ, تاریخ, شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. سنت عملی چیزوں کا نام, یعنی جو چیزیں عمل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے رائج کی ہیں اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے سنت. لہذا علمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے، اس کا دائرہ کرنے کے کام ہے، اس دائرے سے باہر کی چیزیں اس میں کسی طرح شامل نہیں کی جا سکتی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توحید کو ماننا سنت ہے، یہ ایمان کی چیز، عقیدے کی چیز یا اسی نوعیت کی اور بہت سی چیزوں پر آپ قیاس کر لیتے ہیں، تو اس دائرے سے باہر کی چیزیں سنت میں شامل نہیں، کرنے کے کام، عملی چیز جو ہے اس کے لیے سن، یا لفظ بدل دیجیے، یعنی لفظ تبدیل کر دیجیے، اگر یہ لفظ بولنا ہے تو یہ اصل میں عملی چیزوں پر بولا جائے، ورنہ یہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ تو دوسری چیز، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ میں عرض کر دوں کہ اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تمام اہل علم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ ایمان کو کہتے ہیں سنت، یا مثال کے طور پر آخرت کو ماننا سنت ہے، کوئی نہیں کہتا۔ ایمان کی، عقیدے کی، تعریف کی اتنی بحثیں ہیں، وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا ہے، حضور نے سنا دی، تو یہ سنت نہیں ہوئی، یہ خبر ہے جو دی گئی، یہ صحیح خبر ہوگی اگر حضور سے اس کی نسبت ثابت ہے، اگر ثابت نہیں ہے یا کوئی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے بات، وہ تو حدیث کے اپنے مسائل ہیں، لیکن سنت وہ چیز ہوگی جس کا تعلق عملی زندگی سے، یعنی عملاً کرنے کے کام، یہ سنت ہے۔ اس کا نفس جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے، طریقہ آپ جو اختیار کرتے ہیں، روش جو آپ اختیار کرتے ہیں، اس کو سنت کرتے ہیں، تو نفس ہی جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جی نہیں نہیں حدیث سے پہلی یہ بالکل الگ چیز ہے، حدیث سے پہلی یہ بتا دیے کہ حضور نے فلاں کام کیا، نہیں حضور نے ایک کام کہا زبان سے، لیکن وہ کرنے کا کام ہے سنت، فیلی اور قولی کا کوئی سوال نہیں، وہ کام کرنے کا ہونا چاہیے۔ حدیث اور سنت مترادف ہے، واجب پر پوچھے تو بڑی بات یہ ہے، مثلا اس میں اگر حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے ایک شام کا سفر کیا تھا، سنت حدیث تو تاریخ ہے، واقعات بھی حدیث میں، تو قرآن بھی ہے، قرآن مجید کی بہت سی آیات کی شروع وضاحت اس میں ہوئی ہوتی ہے، سنت عملی نوعیت کی چیز ہے۔ اور کوئی اس میں مسئلہ ہے تو نہ کوئی 35ویں رسول پر جاؤ اور آپ دوسرے پر سوال کرنا شروع کریں، ہمارے ساتھ تو چوتھے پر کریں گے، جو ابھی نہیں آیا ماضی پر کر لیے،
اس کے بعد کتابوں کے نام ہے سنے ابن ماجہ، سنے نسائی، کیا
حدیث پڑھیں گے ہم، بحث کریں گے کیوں یہ نام رکھ لیے جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہو رہا ہے،
سنت کے ساتھ متعلق کی سنتیں ہوں گی،
یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جیسے بخاری اور مسلم جو ہے ان کے اندر ہر طرح کی چیزیں ہیں، یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں اصل میں کرنے کے دینی کام جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ نام رکھا، ان میں تاریخ، واقعات، قصص بیان نہیں ہوتے، اسی لیے نام رکھا ہے۔ عملی چیز، اگر کوئی عملی
شورا بین ہوں گے،
یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا نا، زیر بحث بھی آئے گا ہی نہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جاری، حضور نے کیا ہوتا ہے یا انبیاء نے، کہ بھائی مشورہ لینا ہے تو یہ عمل کرنے کا کام ہے، یعنی وہ کرنے کا کوئی کام ہونا چاہیے، تب اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، کوئی طریقہ ہونا چاہیے جو آپ کو بتایا گیا اختیار کرنے کے لیے، عملاً کرنے کے لیے کوئی چیز اگر بتائی گئی ہے تو یہ سنت، ماننے کے لیے کوئی چیز کہی گئی ہے تو یہ ایمانیات کی چیز ہے، اس کے لیے سنت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ ہو گیا جناب بازی، اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی، یعنی چیز تو عملی نوعیت کی ہے لیکن وہ قرآن سے پہلے کا دین نہیں ہے، اس کی ابتدا قرآن سے، ظاہر ہے کہ سنت تو انبیاء کے اس طریقے سے ہے نا، اگرچہ چیز عملی نوعیت کی ہے لیکن کس کی، کیونکہ ابتدا قرآن میں کر دی ہے، تو اب تو یہ قرآن کا حکم کے طور پر لسٹ کریں گے نا، ہم اس کو سنت میں نہیں ڈال سکتے، بات واضح ہوگی۔ تیسرا تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی تھی. ابتدا لفظ یہ یاد رکھیں, یعنی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھی لیکن قرآن نے ان کا ذکر کیا, تو وہ تو اپنی پہلی حیثیت میں سنتی رہیں. لیکن اگر اس کی ابتدا وہ دینی حکم ابتدان عربوں کے لیے, یہ سمجھ لیجیے عربوں کے لیے وہ دینی حکم ابتدان قرآن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے, معلوم ہے نا, چور کو سزا دیا آپ, زانیوں کو کوڑے مارے, حدیثوں میں آیا نہیں ذکر, حضور نے بعض زانیوں کو سزا دی اور بادشاہوں کو سنسار کیا, پڑھا ہوگا آپ نے. منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی, کبھی آپ نے سنا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا سنت ہے؟ وہ کہتا ہے کیوں نہیں کہتا, حضور نے کیا نا یہ کام, اس لیے کہ اس حکم کی ابتدا اہل عرب کے لیے قرآن سے, یعنی ان کے ہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دین کی حیثیت سے پہلے رائج نہیں تھی, اگر ہوتی تو پھر یہ سنتی, قرآن آیا اور اس نے آ کے, حالانکہ عملی چیز ہے چور کا ہاتھ کاٹنا, جو عملی کرنے کا کام ہے, کوئی ایمان عقیدے کی چیز نہیں ہے, لیکن یہ کام قرآن نے آ کے اہل عرب کو کہا کہ یہ آپ سزا دیں دین کی حیثیت سے, جس حکم کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے اس کو پھر سنت کے دائرے میں نہیں رکھا گیا. جب اس کی لسٹ شائع ہوئی سنن کی, تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سنت کو آپ نظر انداز کر دیا, میں نے فرمایا یہ کہنے لگے جہاد, اس لیے تو اس کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے, عرب تو واقف نہیں تھے اس بات سے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا, تو وہ دین کے حکم کا میں نے انکار نہیں کیا, اس کی کیٹیگری دوسری ہے. یہ بات واضح ہو گئی, یعنی کسی حکم کی ابتدا اگر قرآن سے ہوئی ہے تو پھر وہ سنت کی کیٹیگری میں نہیں جائے.
ملت ابراہیم کی روایت تھی, تو اگر دوسری طرف جو چل رہی ہے بنی اسرائیل میں اگر کوئی روایت جیسے جہاد اگر ہے یا ہاتھ کٹنا ہے یا, تو یہ چیز کیا ہم اس کو سنت میں کیوں نہیں لاتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو مشرکین عرب کی طرف ہوئی نا پہلے بار لے, تو ان کے ہاں اگر ایک چیز نہیں اور قرآن نے اس کو شروع کیا ہے تو پھر ہم اس کو سنت کے دائرے میں ڈال سکتے ہیں, اگرچہ وہ پہلے کی چیز ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی دیتے رہے,
لیکن وہاں رائج نہیں,
وہاں رائج نہیں ہے, تو آپ قرآن مجید سے اس کی ابتدا ہوگی. یہ ایک بات دین میں تو تھی لیکن عرب اس سے واقف نہیں, تو آپ قرآن ابتدا کر رہا ہے تو اس کو سنت رسول کیسے کہتے ہیں؟ قرآن کا حکم کے طور پر بیان کریں گے نا, اس لیے کہ ان کے لیے قرآن نے اس کا تعارف کرایا, تو ہم قرآن کا حکم بیان کریں گے, بائبل کا حکم بیان کریں گے, یہ تو کہہ سکتے ہیں, سنت نہیں کہہ سکتے اس کو, کیونکہ عرب اس سے واقف نہیں.
یہ اگر ایک حکم جسے آپ نے فرمایا کہ بائبل میں آتا ہے تو اسے تو ہم سنت قرار دے دیتے ہیں, لیکن قرآن میں آتا ہے سنت نہیں قرار دیتے, اس کا مطلب ہم قرآن کو اور بائبل کو ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں؟
ایسی بات نہیں, بائبل میں بھی جو چیز ابتدان بیان ہوگی
وہ سنت نہیں قرار پائے گی, تو جو سنتیں جن کا بیان بائبل میں بالکل ابتدان ہے انہیں تو ہم لوگ سنت نہیں کنسیڈر کرتے
ہیں, سنت کے طور پر رائج عربوں کے ہاں وہ دین کی حیثیت سے موجود
تھی. یعنی سر قرآن کے آنے سے پہلے پہلے تک انہیں ہم بائبل کا حکم کہہ سکتے ہیں, یعنی قرآن کے آنے کے بعد وہ سنت بنی؟
اگر قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ چیز, اگر قرآن نے اس کی ابتدا نہیں کی اور پہلے سے ایک رائج دین ہے تو ہم اس پہ سنت کہتے ہیں, قرآن نے ابتدا کر دی تو قرآن کے حکم کے طور پر اس کو لسٹ کریں, یعنی جہاد کو قرآن کی راہ کا مثلا میں اب بیان کر رہے ہیں, قرآن میں کیا کیا دین پیار ہو, جہاد کو قرآن کے تحت رکھیں اور ختنے کو مثال کے طور پر سنت کر, کیونکہ یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں اگر وہ پہلے سے رائج طریقہ نہیں ہے اس کی ریلیشن سنت سے قائم کیسے کرے؟ اگر وہ بائبل کے اندر موجود ہے تو بائبل پڑھنی پڑے گی نا اس کے لیے, سنت کا لفظ تو نہیں بولا جا سکتا, پھر ہم کہیں گے وہ بائبل کا حکم, کہہ سکتے سنت نہیں بول سکتے, ٹھیک نہیں بول رہا, یعنی اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے یہ نہیں ہوگا کوئی چیز دین سے نکل جائے گی, وہ اپنی کیٹیگری میں اس جگہ آ جائے گی, یعنی وہ قرآن کا حکم قرار پا جائے گی. جو مثالیں میں نے دے دی ہیں اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اگر آپ دیکھیں قرآن کو ایک طرف رکھ کر, تو حضور عملاً آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چوروں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, زانیوں کو سنسار کر رہے ہیں, سزائیں دے رہے ہیں, تو یہ جو سزائیں آپ نے دی ہیں یا مثال کے طور پر آپ جہاد کرتے نظر آ رہے ہیں, رائے تو ایک عملی چیز حضور کر رہے ہیں، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ پہلے سے کوئی رائے چیز تھی دین کی حیثیت سے جس کو آپ کر رہے ہیں؟ مثلا حج تو آپ نبوت سے پہلے بھی کر رہے ہیں، کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنا نبوت سے پہلے ثابت، حج کر رہے تھے، عبادت بھی کر رہے تھے، پڑھاؤ آپ نے غار احرام جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی کرتے ہوں گے، تو یہ سارے کام حضور کر رہے تھے دین کی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ وہ سنت ہے، اور اگر قرآن مجید نے پھر وہ قرآن ہی کا حکم رہنا چاہیے، یہ کیٹیگرائزیشن کا مسئلہ ہے، یعنی اس سے چیز کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کہتے ہیں کہ اس کی مختلف کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے، دلائل دے دیجیے کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کس اصول پر کی گئی، پھر اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا، کوئی اجماع تو حاصل نہیں ہوگا اس کے لیے، وہی رہ جائے تو اس کے کیا کریں گے، قرآن کا حکم ہے، تو قرآن کا حکم اگر قرآن نے انیشیٹ کیا تو قرآن سے، اور اگر اس کو ہم نے پیچھے یہ بحث پڑھی کہ سنت قرآن سے مقدم دین ہے، تو جو عربوں کے یہاں مقدم دین موجود نہیں تھا اس پہ سنت کا اطلاق نہیں کر سکتا، اخلاقی چیزیں جو ہے ان کی پتا نہیں ہو سکتی بات، اچھا یہ قرآن کے احکام ہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جاتا، یعنی میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ میرا اعتراض تو بات کا مسئلہ ہے کیٹیگرائزیشن میں، کوئی آدمی کبھی آپ کو کہتا ہو نظر نہیں آئے گا کہ چوروں کا کاٹنا سنت، قرآن سے الگ جو احکام ہوتے ہیں ان پر بات بیان کی جاتی ہے سنت، دیکھیے قرآن میں جو دین آ گیا ہے ابتداءً وہ تو قرآن کا دین ہے، بیان کریں یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتداءً اسی میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی، یعنی حضور سے وہ انیشیٹ نہیں ہوئے، حضور نے ان کو جاری نہیں کیا، قرآن نے حکم دیا آپ نے اس کی تعمیل کی، یعنی یہاں آپ قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں نہ کہ وہ چیز آپ سے ثابت ہوتی ہے، یہ جملے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ قرآن کے احکام ہے، یعنی یہ جو پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتداء اسی میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعویل کی ہے، اب دیکھیے ایک دوسری مثال میں دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اور اس نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں، لیکن یہ بات تو قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کے تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن نے ابتدا نہیں، اگرچہ قرآن میں ان احکام کا ذکر ہے تو بالکل رٹ سر دھیل ہو گئی نا، یعنی قرآن مجید نے ابتدا کی اور حضور نے عمل کیا، اب یہ قرآن کا حکم ہے، اور دوسری جانب حضور کے ہاں سے انیشیٹ ہوا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم اس کو قرآن کے حکم میں نہیں رکھیں گے، یعنی جس طرح اس کو ہم سنت میں نہیں رکھ رہے تھے اسی طرح اس کو ہم قرآن کے احکام میں نہیں رکھیں گے، اس کو ہم بتائیں یہ سنت کے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ انیشیٹ ادھر سے ہوئے تھے، یہ وہ مقدم دین ہے، قرآن ایک پہلے سے موجود دین پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے نہ کہ ابتداءً وہ حکم، لیکن یہ بات خود قرآن سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد، یعنی دین ابراہیمی کو آپ نے زندہ کیا پھر اس کی تصویب حضور کی سینکشن اس کو حاصل ہوئی اس سے ہوئی ہے، اس لیے یہ لازمی سنن ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات یہ کیا ہے، یہ سنن ہے، سنتیں ہیں جنہیں قرآن نے موقع کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید نے ان پر عمل کی تاکید کر دی، تو یہ سنت کی کیٹیگری میں جائے، کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے، اصلاً کے لفظ کو ابتداءً کے لفظ کو ذہن میں رکھیے، کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی حضور قرآن کے کسی حکم کی وضاحت کرتے ہیں وہ حدیث میں بیان ہو جاتی ہے، یا اس پر طابقاً نال بالنال عمل کیا ہے، طابقاً نال بالنال کا مطلب سمجھتے ہیں، محاورہ ہے اردو کا، یعنی مطلب آپ نے گھوڑے کا نال دیکھا تو نال کو نال کے اوپر رکھے تو بالکل برابر ہوتے ہیں، اس سے یہ بنا ہوا ہے ایسے جیسے نال پہ نال رکھتے ہیں، یعنی بالکل مطابقت کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے، کسی کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس پر طابقاً نال بالنال عمل کیا ہے تو پیغمبر کے اس قول و فعل کو ہم سنت نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ سے تعبیر کریں گے۔ سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویر پر مبنی ہیں اور انہوں نے قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اس کی تفہیم و تبیین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی یہ صورتحال یہ بنے گی کہ اگر چیز اصلاً ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے تو پھر وہ ادھر کی قرار پائے گی۔ قرآن میں اس کی تاکید ہوئی ہے، قرآن میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم کو ہدایت کی گئی ہے، لیکن وہ اصلاً ادھر سے پیدا ہو گئی، یعنی جدھر سے پیدائش ہوئی وہ کیٹیگری میں ادھر رکھی ہے۔ ہمارے یہاں اس کا چونکہ لوگ خیال نہیں کرتے چیزیں الجھ جاتی ہیں، طے کرنا پڑے گا نا کہ بھائی اگر تو سارا کا سارا دین قرآن میں تھا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، سارا دین میں تھا سنت میں تھا تو ختم ہو گیا۔ اب یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ادھر قرآن کسی چیز کو انیشیٹ کرتا ہے، حضور حکم دے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو عملاً وہ حضور کے سے بھی صادر ہو رہی ہوتی ہے اور قرآن میں حکم بھی ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انیشیٹ ہو گئی ہے اور قرآن مجید اس کی تاکید کر رہا ہے۔ تو یہ چونکہ دونوں چیزیں آپس میں ایسے ہوتی رہتی ہیں، تو اب ایک کیٹیگرائز کرنے والا آدمی کیا کرے گا، یعنی وہ یہ اصول بنائے گا کہ اگر ابتدان ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے تو یہ قرآن میں، اور اگر ابتدان ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے، یعنی یہ سادہ عقلی اصول۔
علمی پہلو سے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ درست ہے یا اس طرح ہونی چاہیے، لیکن عمل کی دنیا میں اس پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کام
عمل تو اس وقت زیر بحث ہے، اصول اور وادی کا موضوع عمل نہیں علم، یعنی اس میں دین کو سمجھنا، عمل تو آپ نے قرآن پر بھی کرنا ہے، سنت پر بھی کرنا ہے۔ جو موضوع ہے وہ یہ ہے ہم دین کو کیسے بیان کریں گے، دین کو کیسے لیں گے، دین کو کیسے رکھیں گے، دین کو کہاں کیٹیگرائز کریں گے، دین کو کیسے سمجھیں گے۔
غلط کیٹیگرائزیشن سے کہیں عمل کی دنیا میں کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟
بہت سے پڑتے ہیں، اور ایسے سنگین پڑتے ہیں کہ بالکل صورت الٹ کے رہ جاتی ہے، لیکن وہ عمل اندر نہیں جا سکتا۔
چوروں کے ہاتھ کاٹنا اسوہ حسنہ کہا جائے گا؟
حضور نے نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی نمونہ پیش کیا جائے گا تب ہوگا نا، مطلب اگر حکم دیا اگر کاٹ دیا تو اس میں اسوہ کیا ہوگا؟ اس بات یہ ہے کہ مثلا قرآن نے حکم دیا کہ بھائی نماز پڑھی جائے، تو آپ دیکھا حضور نے کتنی اچھی نماز پڑھی، تو اس کو تو نمونے کا لفظ اس کے لیے بولنا چاہیے۔ بولنے کو آپ بول رہے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے بول کے، ادھر قرآن مجید نے حکم دیا حضور نے بول کرا دیا۔ اس کو ہمارے یہاں تو اسوہ حسنہ، تبیین، تبیین، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ایسا خط مند لوگوں نے کیا ہے، اس کے پھر پورے دین کے فہم پر اثرات کرتے ہیں۔ یعنی قرآن نے ایک بات بیان کی، انیشیٹ قرآن سے ہوئی، حضور اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تو یہ حضور کی وضاحت کرنا چاہیے، تبیین اور تبیین کہنا چاہیے، سمجھائیے حضور نے قرآن کی بات، اگرچہ وہ حدیث میں بیان ہوئی، حضور نے وضاحت کی ہے کسی سوال کے جواب میں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ حضور کی تفہیم و تبیین ہے۔ اچھا، قرآن نے کسی چیز کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت عمدگی سے عمل کیا، تو آپ کہیں گے حضور کا بہترین نمونہ ہے اس پر عمل کرنا۔ مثلا قرآن مجید نے کہا کہ بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، عاشر ہونا بالمعروف، اب حضور نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا جو آپ کبھی نہیں کریں گے، کم سے کم پنجاب کے مسلمانوں کو تو۔ یعنی قرآن نے کہا نا کہ بیویوں کے ساتھ عاشر ہونا بالمعروف، ان کے ساتھ بہت بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق، شرفا کی روایات کے مطابق سلوک کرو، یہ قرآن کا حکم ہو گیا۔ اب حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا کیا چیز ہوتی ہے اچھی معاشرت، بہترین نمونہ پیش کیا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنت نہیں، اس میں حسن، وہ تو حکم قرآن نے دیا نا، حضور نے اس پر عمل کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ تو اس سے آج یہ میری بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی تو اس میں حسنا کا لفظ کس چیز کو بولنا چاہیے، سنت کا لفظ کس چیز کو بولنا چاہیے، قرآن کا حکم کس کو کہنا چاہیے۔ یعنی چیز اگر قرآن سے اصلاً شروع ہوئی ہے تو وہ قرآن کا حکم، چیز اگر اصلاً پیغمبر سے شروع ہوئی ہے تو وہ سنت ہے، اگر اصلاً پیغمبر سے شروع ہو گئی ہے اور قرآن بھی اس کا حکم دے رہا ہے تو یہ تاکید ہے قرآن کی۔ یعنی اب میں جب کیٹیگرائز کروں گا تو اس کو قرآن کے حکام میں رکھوں گا نہیں، مثلاً میں نماز کو قرآن کے حکام میں نہیں رکھوں گا، سمجھ رہے ہیں نا بات, اس کو میں سنت کی کیٹیگری میں رکھوں گا جس کے بارے میں قرآن نے بھی تاکید کرنا. اور چور کے ہاتھ کاٹنے کو اگرچہ حضور اس پہ عمل کر رہے ہیں تو میں قرآن کے احکام کے ذیل میں رکھوں گا اگرچہ.
سر یہ قربانی سنت ابراہیمی نہیں کہا جاتا ہے تو اس کو کس کیٹیگری میں ہم
ہم تو رکھا ہے پیچھے شروع میں رکھ دیا تھا آئے ہو گئے رکھنے کے بعد قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اور اس میں قرآن نے بعض اصلاحات بھی کی ہیں, لیکن یہ بات تو قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے, اس لیے یہ لازم سنن ہے.
اس میں سنن میں بھی اسوہ حسنہ کسی چیز
پہ بالکل ایسا ہی ہوگا. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بطور سنت جاری کیا, پھر نفل نمازیں پڑھی ہیں آپ بہت سی, تو یہ حضور کا نماز کے معاملے میں نفل پڑھنے کے بارے میں بہترین نمونہ ہے. یعنی ایک کام آپ بطور سنت جاری کریں گے دین کے طور پر, پھر اس کے اوپر عمل کی بعض مثالیں پیش کر دیں گے, یہ کہ جو حکم آپ ہمیں دے رہے ہیں اس پر خود بھی تو عمل فرمائیں گے, تو وہ آپ کو اس پر ایسا لگے.
قربانی جو ہے سنت ہے, دین بھی ہے
جی
قربانی.
یہ بھائی صاحب ہم بہت پیچھے چلے گئے. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کہا. تو اس کے بعد اگر تیسرے اصول میں اس کی مثال آئی ہے تو اب غیر دین کی تو آ نہیں سکتی. یعنی ہم چل پڑے نا یہاں سے ہم چل پڑے کہ اصل میں یہاں زیر بحث صرف دین آ رہا ہے. واپس چلے اس پر تو ہم اتنی مفصل بحث کر چکے ہیں. سنت اس چیز کو کہا جائے گا, پہلا جملہ یہ ہے, پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کہا. سنت کیسے ہو جائے گی؟ سنت دینی چیز ہے.
یہ آپ نے کہا کہ عملی چیز
ہے, وہ دوسرا اصول ہے نا. یعنی دوسرا اصول جو ہے پہلے وہ کنٹرڈکٹ نہیں کر دے گا. پہلا اصول یہ ہے کہ ہم نے اس گھر میں گئے, ہم نے کہا اچھا دین کیا کیا, تو ہم نے دین نکال لیا اور رکھ لیا میز کے اوپر. اب اس کے بعد دین نکال لیا تو دین میں بھی ملی جلی چیزیں ہوں گی نا بہت سی. تو دوسرا اصول بنایا گیا کہ بھائی عملی چیزیں سنت ہونی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی جو آپ اس گھر سے نکال کے لائیں ایمان کی چیز ہو, عقیدے کی چیز ہو, اس کو سنت نہیں کہا جائے گا. پھر تیسرا اصول ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر رب دے اللہ سے, کیونکہ جو ہم نے یہاں چیز اٹھائی ہے کہیں قرآن میں تو اس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی, تو اس کو ادھر رکھا ہے جا. یعنی یہ ساری بحث ایسے چل رہی ہے, ایسا نہیں کہ ایک اصول پر آپ عمل کر کے رکھا ہے اور دوسرے کو. جی بس یہ اس نئی بحث کو شروع نہیں کریں گے. تین اصول پڑھ لیے بھائی, صرف سات ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا کام باقی رہ گیا ہے, کسی کو ختم. سنت صرف انہی چیزوں کا کہا جائے گا جو اصل پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تسبیح پر مبنی ہے. دیکھیے اصل کا لفظ اصل ابتدان اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویر پر مبنی ہے اور انہیں قرآن کے کسی حکم پر عمل, قرآن کے کسی حکم پر عمل. جب قرآن کے کسی حکم پر عمل ہوگا یا وہ مجرد عمل ہوگا یا اسوہ حسنہ کہہ لیں اگر حضور نے اس کا کوئی نمونہ پیش کیا, اور یا پھر قرآن مجید کے حکم کی کوئی وضاحت حضور کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں, تو اسے کہیں گے ہم قرآن کی تفہیم, قرآن کی تبیین. یہ سنت کے لفظ کا اطلاق نہیں کرنا. یہ یعنی یہ وہ کام ہے کہ جس کام کے ذریعے سے جو کاٹ پواڑ ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے اب اس کی ہم تنقید کر رہے ہیں. یعنی ہم ایک کمرے میں گئے, وہاں ایک ڈھیر لگا ہوا تھا, ہم نے جا کے پہلا اصول اپلائی کیا, ہم نے کہا کہ غیر دین چیزیں الگ کرو, یہ سنت نہیں ہو سکتی, سنت نہیں ہو سکتی. پھر ہم نے دوسرا اصول اپلائی کیا, ہم نے کہا کہ غیر عملی چیزیں ہیں, علمی چیزیں ہیں, عقیدے کی ہیں, تاریخ کی ہیں, وہاں سب پڑھی ہوئی تھی, ہم نے کہا ان کو بھی الگ کرو, یہ بھی سنت نہیں ہو سکتی کیونکہ لفظ سنت کا اطلاق ہی اس پر موجود نہیں ہے. پھر ہم نے تیسرا اصول اپلائی کیا کہ کیا دین میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے, تو بھائی اس کو قرآن کے حکم میں رکھو نا, یہ یہاں کیٹیگرائز نہیں ہو سکتی. تو یہ کام جو ہے یہ جیسے ہی آپ کرتے جائیں گے یا تو درمیان میں بحث کرتے ہیں، جیسے ہی آپ یہ سارا کام کرتے جائیں گے تو آخر میں کوئی فہرست رہ جانی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، یعنی یعنی اگر آپ نے اصولوں کے اوپر بحث کرنی ہے تو کر لیجیے، لیکن یہ نہ کیجیے سارے اصول جب میں اپلائی کر چکا ہوں تو اس کے بعد آپ کہیں گے حضور تو پہلے دن نکل گئی، یعنی جیسے ہی ہم نے یہ اصول قائم کیا کہ دین ہونا چاہیے تو پہلے ہی کھجور تو الگ ہو گئی۔ جناب اللہ کی حاضر وسط کھجور کا